الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أبى واستكبر وكان من الكافرين وقال تبارك وتعالى في سورة صاد يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال عز وجل كما ورد في سورة فاطر هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين حضرات آج مجھے ملک کے سیاسی مسائل پر یا اور کسی سے متعلق موضوعات پر گفتگو نہیں کرنی اس لیے بھی کہ میں اپنے سفر حج سے واپسی کے بعد ایک مفصل تقریر ملکی حالات پر کر چکا ہوں اور شاید بہت سے حضرات کی نظروں سے نوائے وقت کے کالم نگار کا تبصرہ گزرا ہو اس نے اسے گرما گرم تقریر سے تعبیر کیا تو وہ گرما گرم تقریر میں کر چکا ہوں اور الحمدللہ کہ وہ من و عن پوری کی پوری تقریر ندا میں شائع ہو گئی ہے تو جو حضرات بھی اس سے دلچسپی رکھتے ہوں وہ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں آج مجھے ایک خالص علمی موضوع پر گفتگو کرنی ہے اور اس کا اعلان بھی بہت سے حضرات کی نگاہوں سے گزر چکا ہوگا اور وہ یہ کہ کچھ عرصے سے میری یہ رائے قائم ہوئی ہے جس کا میں نے اظہار سب سے پہلے سفر حج پر روانہ ہونے سے قبل کراچی میں 14 جون کے اپنے خطاب جمعہ میں کیا تھا اور وہ یہ کہ اب ہمیں جمہوریت کی اصطلاح کو ترک کر کے خلافت کی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے پھر میں نے اپنی گزشتہ تقریر میں بھی اس کا اعادہ کیا لیکن یہ کہ ان دونوں تقاریر میں اس کا نہایت اجمالی تذکرہ ہوا تھا جس کی وجہ سے فطری طور پر کچھ چینے گوئیاں پیدا ہوئیں جو معاندین یا مخالفین اور ناقدین ہیں ان کے لیے بھی ٹانگ کا موقع پیدا ہوا اور ہمارے ساتھیوں میں بھی ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ یہ اصطلاح جو ہم تبدیل کر رہے ہیں جبکہ ایک طویل عرصے سے ہم جمہوریت کے حامی رہے ہیں تو اس سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سا خلجان پیدا ہو جائے گا. اسی لیے میں آج کی اپنی پوری گفتگو کو اسی موضوع کے لیے خالص کر رہا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عہد حاضر کی اسلامی ریاست کے ضمن میں اور اسلام کے سیاسی نظام کی بحث کے سلسلے میں ایک بہت پیچیدہ سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی حاکمیت اور جمہوریت جس کا اصل الاصول ہے عوامی حاکمیت، ان کے مابین پیوند کاری کس طرح سے ممکن ہے؟ ان دونوں متضاد تصورات کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے؟ ایک طرف اسلام کا اصل الاصول جس کے بارے میں کسی درجے میں بھی اشتباہ کی گنجائش نہیں، وہ یہ ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کے لیے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آتی. انسانی حاکمیت کا تصور کفر ہے، انسانی حاکمیت کا تصور شرک ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے ساتھ انسانی حاکمیت کا کوئی تصور مطابقت نہیں رکھتا. دوسری طرف زمانے کا ایک تقاضا ہے جس کو علامہ اقبال نے بھی اس طور سے بیان کیا اپنی اس مشہور نظم میں جس کا میں نے بارہا حوالہ دیا ہے، ابلیس کی مجلس شورا، جس میں کہ ان کا ملت اسلامیہ کے نام جو پیغام ہے جامع ترین صورت میں آیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، یعنی ابلیس کی جو تشویش ہے اس کی ترجمانی کر رہے ہیں علامہ اقبال، کہ اس نے اپنی اس تشویش کا اظہار کیا اپنی مجلس شورا میں کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں ان کی بنا پر شرع پیغمبر یعنی اسلام، اسلامی نظام، اس کے بہت سے تقاضے جو لوگوں کی نگاہوں سے کچھ اسباب کی بنا پر اوجھل ہو گئے تھے وہ دوبارہ ظاہر نہ ہو جائے. اس شعر سے اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کے نزدیک عصر حاضر کے تقاضے غلط نہیں ہیں، عصر حاضر کے تقاضے درست، اور ان میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اب عوام کے اندر اپنے حقوق کا شعور بیدار ہو چکا ہے. یہی در حقیقت شعور جو ہے حقوق کا جو عوام میں پیدا ہوا ہے، کسی نے دنیا میں جمہوریت کی بنیاد رکھی، اسی کی بنا پر فرانس کا انقلاب آیا، اسی کے نتیجے میں جمہوریت کے دور کا آغاز ہوا. تو اب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو متضاد ہیں، ایک طرف اسلام کا اصل الاصول یعنی اللہ کی حاکمیت، ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار مطلق سوائے اللہ کے کسی کو حاصل نہیں، لا یشرک فی حکم ہی احدا. عظیم حقیقت قرآن حکیم میں جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے دو مرتبہ ضرور آتی ہے، اور اس میں اسلوب ذرا بدل جاتا ہے، ترتیب بدل جاتی ہے. ان الحکم الا للہ، حکم نہیں ہے مگر اللہ کے لیے، یہ ایک اسلوب ہے، یہ مثبت اسلوب ہے. ولا یشرک فی حکم ہی احدا، اور اللہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو. بات ایک ہی ہے، اسلوب دو مختلف ہیں، ایک اس باتی انداز ہے، ایک نفی کا انداز ہے، لیکن یہ کہ بات ایک ہی ہے. اور یہ اصل اصول ہے، یہ توحید کے جو اہم ترین نتائج نکلتے ہیں عقیدہ توحید کے، جن کا کہ تعلق ہے عمرانیات انسانی سے، انسان کے اجتماعی نظام سے، سماجی نظام سے، سیاسی نظام سے، معاشی نظام سے. تو عقیدہ توحید کی جو تین اہم ترین کرولریز ہیں ان میں شاید اہم ترین یہی ہے، ان الحکم الا للہ، حاکمیت مطلقہ کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو حاصل، ایک طرف یہ، دوسری طرف عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف. اب عصر حاضر کے اپنے تقاضے ہیں، عوام میں علامہ اقبال نے اس کی بھی تعبیر کی ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. اسی نظم میں ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کا ایک مشیر یہ کہتا ہے کہ جمہوریت سے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. اب جب سے آدم کے اندر خود شناسی پیدا ہو گئی ہے، اپنے حقوق کا شعور، میں بھی ہوں، عام آدمی بھی ہے، ایک کسان بھی کہتا ہے میں بھی انسان ہوں، میرے بھی کچھ حقوق ہیں، ایک مزدور بھی کہتا ہے میں بھی انسان ہوں، میرے بھی کچھ حقوق ہیں، کارخانے دار بھی انسان ہے اور زمیندار بھی انسان ہے، لیکن مزدور بھی انسان ہے اور جو کاشتکار ہے، دہقان ہے، وہ بھی انسان ہے. اب یہ خود شناسی اور خود نگری کا جذبہ پیدا ہو چکا ہے، جس کا کہ ایک تقاضا جو دنیا میں پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ حاکمیت عوام کی ہے، پاپولر سوورنٹی کا کانسیپٹ. ان دونوں کو جوڑے تو کیسے جوڑے؟ اب اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں تصورات اپنی اپنی جگہ پر تو واقعتاً بالکل واضح اور صاف ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر پیوندکاری کس طور سے، جوڑا کیسے جائے. مثلاً یہ کہ حاکمیت عوام کا مسئلہ ہے، وہ بالکل سادہ سی بات ہے، واضح ترین بات ہے، صرف یہ کہ وہ حاکمیت کیسے بروئے کار آئے. ایک ملک کے اندر 10 کروڑ انسان بس رہے ہیں، اگر حاکمیت ان سب کا حق ہے تو اب کیسے گاڑی چلے گی؟ وہ مجھے یاد آ رہا ہے ہندی زبان کی ایک کہاوت کا معاملہ، بڑی پیاری کہاوت ہے، تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھرے گا پانی، سبھی حاکم ہو جائے تو نظام کیسے چلے گا؟ لہذا اس کی عملی شکل کوئی دریافت کرنی پڑے گی. وہ عملی شکل یہ ہے کہ لوگ اپنی رائے کے اظہار کے ذریعے، جس کا نام ووٹ ہے، اپنے حق حاکمیت کو تفویض کرتے ہیں. اور یہ تفویض کرنا دو طریقوں سے دنیا میں ہو رہا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ 10 کروڑ عوام 300-400 نمائندوں کو تفویض کرتے ہیں. اب یہ نمائندے اپنے میں سے پھر سربراہ چن لیں، جس کا نام وزیر اعظم ہوگا. یہ جو 300-400 نمائندے، یہ پارلیمنٹ ہے، اس کا نام ہے پارلیمانی نظام. یعنی نتیجہ کیا نکلا کہ 10 کروڑ عوام میں سے کچھ بچے ہوں گے 18-20 سال کی عمر سے کم، اس کو نکال دیجئے، باقی جتنے ہیں انہوں نے اپنے نمائندے چن لیے اور گویا کہ اپنا حق حاکمیت انہیں تفویض کر دیا. اب وہ حاکمیت عوام کی جمع ہو گئی، مجتمع ہو گئی 300-400 افراد کے ہاتھ. اب وہ اپنے میں سے چنیں گے کسی کو اپنا وزیر اعظم. وہ وزیر اعظم اس وقت تک رہے گا اپنے منصب پر جب تک کہ ان 300 یا 400 کے ارکان کا جو ہاؤس ہے اس کی اکثریت کا اسے اعتماد حاصل رہے گا. جیسے ہی وہ اکثریت کا اعتماد کھو دے گا اس کی وزارت عظمیٰ ختم ہو جائے گی. یہ ہے پارلیمانی نظام، جو ہمارے ملک میں بھی جیسا تیسا حقیقت میں تو صحیح معنی میں وہ چلا ہی نہیں، نہ اسے چلنے دیا گیا، نہ اس کے چلنے کی کوئی صورت بالفعل پیدا ہوئی. اس کے اسباب میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، وہ کلا جا موجود، لیکن اصولاً ہم واقف ہیں پارلیمانی نظام سے. لیکن اسی پروسیس کی ایک دوسری شکل بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ 10 کروڑ عوام، ان میں سے جتنے بھی ووٹ کا حق رکھتے ہوں، وہ براہ راست اپنے ووٹوں سے اپنے لیے ایک حاکم چن لیں، اپنی حاکمیت کو کسی ایک فرد کی ذات میں مرتکز کر دیں، ڈیلیگیٹ کر دیں، تفویض کر دیں. یہ صدارتی نظام ہے. 7 سال کے لیے ہم نے اپنے اختیارات تمہیں دے دیے، اب تم گویا کہ ہمارے نائب کی حیثیت سے عمل کرو گے، تم خود حاکم نہیں ہوں. حاکمیت کا تو حق عوام کا تھا، عوام نے اپنا حق رائے دہی اختیار کر کے، استعمال کر کے اپنا وہ حق تمہیں تفویض کر دیا، اب تم رہو گے. 5 سال تک تمہارے ہاتھ میں ہے اختیار، تم وہ حق حاکمیت جو ہم نے تمہیں دیا ہے نیابتن اس کا استعمال کرو، تمہیں حکومت چلانے کا حق حاصل ہے. یہ صدارتی نظام. بہرحال اس نظام میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو پارلیمنٹ بنتی ہے یا جو ہے کہ حاکمہ بنتی ہے، اس لیے کہ صدارتی نظام میں بھی کوئی کانگریس کوئی اور کو ایک ایسا ادارہ وجود میں لایا جاتا ہے کہ جس کے اندر قانون سازی کا عمل جاری رہتا ہے. اگرچہ صدر کو ہر وقت کانگریس کی اکثریت کی ضرورت نہیں ہوتی، اگرچہ کانگریس کے اندر اس کی اقلیت ہو جائے اس کے حامیوں کی، لیکن اس کی حکومت قائم رہے گی، اس لیے کہ اسے عوام نے براہ راست مینڈیٹ دیا ہے، اپنی حاکمیت کا حق براہ راست اس کو تفویض کیا ہے 5 سال کے لیے. لہذا پارلیمنٹ میں وہ، جس کو ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے ہیں کہ میڈکوں کی پسیری، وہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں تو یہ معاملہ اس درجے پختہ ہو چکا ہے کہ پارٹی کا تبدیل کرنا جو ہے وہ یوں سمجھا جاتا ہے جیسے مذہب تبدیل کر لیا، اس لیے کہ جمہوریت ان کے مذہب کے درجے میں ہے. لیکن ہمارے ہاں تو پھر وہ ہارس ٹریڈنگ بھی اور ڈونکی ٹریڈنگ بھی، ہر طرح کی ٹریڈنگ جو ہے وہ ہمارے ہاں چلتی ہے، اس اعتبار سے وہ چوچو کا مربع بن گیا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال صدارتی نظام کے اندر یہ آزادی رہتی ہے صدر کو کہ چاہے اس کے حامیوں کی اقلیت ہو کانگریس میں، لیکن وہ 5 برس تک کے لیے اپنا وہ اختیار حاکمیت جو عوام نے اسے تفویض کیا ہے اسے استعمال کرے. لیکن اب جو بھی کانگریس بنی یا پارلیمنٹ بنی، اس کی جو قانون سازی کا حق ہے اس پر کوئی قدغن نہیں ہے. قانون بنائے گی وہ پارلیمنٹ یا کانگریس، اس میں یہ قدغن نہیں ہے کہ ایسا قانون نہیں بنا سکتے، ویسا نہیں بنا سکتے، جیسا چاہے بنائے. وہ زنا کو جائز کرنا چاہے جائز ہو جائے، وہ سوڈمی کو، عمل قوم لوط کو جائز قرار دینا چاہے جائز ہو جائے، شراب کو جائز قرار دینا چاہے جائز ہو جائے، ہاں شراب کو حرام قرار دینا چاہے حرام ہو جائے. سارا اختیار ان کے پاس. 2 مردوں کی شادی کو وہ دستوری اور لیگل پوزیشن دینا چاہے ہو جائے. اس لیے کہ کوئی اور بالا تر اختیار اور اقتدار نہیں ہے کہ جس کے تابع ہو کر اس سے قانون سازی کرنی ہے. وہ قانون سازی اس کی مطلق ہے، اس لیے کہ حاکمیت مطلق تھی عوام کے پاس، اور عوام نے اپنی حاکمیت کا حق تفویض کر دیا مطلقاً پارلیمنٹ کو یا کانگریس کو. لہذا قانون سازی کا مطلق اختیار ہے، جو چاہے قانون بنائے. یہ نظام چاہے کتنا ہی غلط ہے، کتنا ہی گمراہ کن ہے، حقیقت کے کتنا ہی خلاف ہے، کائنات ارضی و سماوی کا اصل بادشاہ تو ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے. وہ حقیقت پوری طرح منکشف ہو جائے گی قیامت کے دن. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے آزمائشی طور پر، امتحانی طور پر کچھ آزادی دے رکھی ہے. اب اس جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ ایک جو بھی پنساری بننے کے لیے ہلدی کی ایک گانٹھ کسی کو مل جائے وہ پنساری بن کر بیٹھ جائے، اللہ نے وہ مت دے رکھی ہے، بن جاؤ پنساری. تمہیں تھوڑا سا اختیار اس نے دے رکھا ہے اور وہ امتحانی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیکن تم نے اگر اس کی بنا پر اپنی حاکمیت مطلقہ کی پنساری کی دکان اگر چلا لی تو ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے چلاؤ، نتیجہ جو نکلے گا وہ آخرت میں نکلے گا. اس وقت کہنے سے جو چیز مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ نظام بالکل واضح ہے، سادہ ہے، اور اس نظام کا ہم دنیا میں نقشہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چل رہا ہے. اب اس کے برعکس آئیے کہ خدا کی حاکمیت کی شکلیں کتنی ہو سکتی ہیں دنیا میں، کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اللہ کی حاکمیت کی تنفیذ، بالفعل تنفیذ، واقعتا تنفیذ. اس کی بھی ایک تو نہایت سادہ اور صاف صورت تھی، وہ تھی کہہ رہا ہوں، اب ختم ہو چکی، اب اس کا وجود نہیں. وہ اس وقت تک تھی جب تک نبوت کا سلسلہ دنیا میں جاری تھا، نبی اللہ کا نمائندہ، لہذا اختیار مطلق نبی کے ہاتھ میں. وہ اللہ کی حاکمیت عملا نبی کی حاکمیت، اللہ کی قانون سازی کا اختیار عملا نبی کے ہاتھ میں ہے، لہذا حلال اور حرام کا فیصلہ جو بھی اللہ نے کیا وہ بھی نبی تک پہنچا قرآن کے ذریعے سے. اس میں جو بھی نبی کی طرف سے مزید تشریح ہوئی، بعض چیزوں کے اضافے کیے گئے، جیسے قرآن حکیم میں تو صرف یہ بات فرمائی گئی کہ دو حقیقی بہنوں کو، دو بہنوں کو کوئی شخص بیک وقت اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. 4 کی اجازت ہے شادی کرنے کی، لیکن اس میں جو قلغنے ہیں ان میں یہ بھی ہے، دو بہنیں بیک وقت ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا یہی حکم ہوگا پھوپھی اور بھتیجی کا بھی، اور خالہ اور بانجی کا بھی. بہرحال یہ تشریعی اختیار جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا یہ بہت آسان تھا، اس نظام کا چلنا اور اس نظام کا سمجھنا، اس نظام کا اختیار کرنا بالکل واضح بات. جب تک مانا نہیں اللہ کے نبی کو کہ یہ اللہ کے نبی ہے، سارا جھگڑا ہے. جب مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، سارا جھگڑا ختم. اب من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم. تو یہ سادہ ترین صورت کے جو ہمارے سامنے بتمام و کمال آتی ہے، دور نبوی، آخر سیاسی نظام اس کا بھی تھا، حکومت تھی جو پہلے ایک شہری ریاست کی شکل میں ظہور میں آئی مدینہ منورہ میں، پھر حضور کی حیات طیبہ میں اس نے پورے جزیرہ نمایاں عرب کی ایک حکومت کی شکل اختیار کر لی. لیکن وہاں کا نظام بالکل واضح تھا، آخری اختیار محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر روگردانی کرو گے تو جان لو کہ پھر ہمارے رسول پر تو سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں. اس کے ساتھ میں نے تھی کا لفظ استعمال کیا، یہ صورت تو دنیا میں تھی، اب اس کا کوئی وجود نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو چکی. اب اگرچہ دوسرے درجے میں جو بات ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے کہ ہم اس پر تفصیل سے غور کریں، لیکن علمی اور نظری اعتبار سے آپ کی سمجھ میں پورا خاکہ آ جائے اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی بیان کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک صورت دنیا میں کم سے کم نظری طور پر ایسی رہی ہے کہ جس میں سادگی ہے اللہ کی حاکمیت کو ایکسرسائز کرنے میں، اللہ کی حاکمیت کو دنیا میں قائم کرنے میں، وہ ہے امامت معصومہ کا قسم. نبوت تو ختم ہو گئی، امام معصوم ہے. امام معصوم کے ساتھ تین الفاظ اور ایڈ کر لیے. یہ اہل تشیع کا جو تصور ہے یا امامیہ کا تصور، اہل تشیع تو ایک محدود اصطلاح ہو جائے گی، امامیہ. امامیہ کے ہمارے ہاں اس وقت تین گروہ دنیا میں ہیں، اسم عشری جن کو ہم اہل تشیع کہتے ہیں، اسماعیلی یا آغا خانی جن کو عرف عام میں کہا جاتا ہے، اور ایک وہ بوری ہے کہ جن کا تصور ذرا مختلف ہے. لیکن یہ تینوں جو ہے ان کو گروپ کیا جاتا ہے امامیہ. امامت کیا ہے؟ امامت، امام معصوم ہے، اس سے خطا ہو ہی نہیں سکتی. جیسے نبی معصوم ہوتے تھے، نبوت ختم ہو گئی لیکن امامت معصومہ میں اس کا ایک جز موجود ہے، یعنی معصومیت. امام معصوم، خطا ہو ہی نہیں سکتی. نمبر دو، مامور من اللہ. جیسے نبی یا رسول اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتے تھے، ایسے ہی امام معصوم بھی اپوائنٹڈ ہیں بائی اللہ سبحانہ و تعالی، مامور من اللہ. تیسرے، جیسے نبی اور رسول مفترض الطاعۃ ہوتے تھے کہ ان کی اطاعت لازم تھی، انڈیویجول حیثیت میں رسول شخصی حیثیت میں مطاع ہے، اپنی ذاتی حیثیت میں مطاع ہے. یہ نہیں کہ جو اللہ کا حکم وہ پہنچائے اسی میں مطاع ہے، جو حکم وہ خود دے اس میں بھی وہ مطاع ہے، اس کی اطاعت لازم ہے، مفترض الطاعۃ. اور چوتھا تصور ان کے ساتھ یہ ہے کہ چاہے کتاب اللہ کی موجود ہو، جیسے کہ ہے قرآن، لیکن اس کے معنی کو صرف ایمان سمجھ سکتا ہے. آپ ظاہری الفاظ پر جائیں گے، آپ صرف و نحو سے بات سمجھیں گے، یا اس لفظ کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ ترکیب ہے، ترکیب نحوی اس آیت کی یہ ہے، یہ کوئی چیز نہیں. اصل میں کچھ باطنی معنی بھی ہوتے ہیں، ہر آیت کا ایک مفہوم ظاہری ہے، ایک باطنی ہے. باطنی کو صرف امام معصوم جانتا ہے، باطنی حقائق کچھ ہوتے ہیں وہ بھی امام کے علم میں ہے، باطنی مقاصد کچھ ہوتے ہیں وہ بھی امام کے علم میں، وہ آپ نہیں جانتے اصل مقصد کیا ہے. آپ تو آیت کے الفاظ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ اس آیت کا اصل مقصد کیا ہے باطنی طور پر، یہ امام معصوم جانتا ہے. اس کے الفاظ کا حقیقی مفہوم کیا ہے، یہ بھی امام معصوم جانتا ہے. پھر اس کائنات کے جو اصل حقائق ہیں وہ بھی امام معصوم. لہذا جو بھی کتاب ہے اللہ کی، اس کا نام قرآن ہے، لیکن یہ قرآن اپنی جگہ پر بائنڈنگ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا اصل مفہوم وہ تو صرف امام معصوم بتا سکتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ چار چیزیں جس شخص میں جمع ہو جائیں، وہ معصوم ہو، مامور من اللہ ہو، اور وہ مفترض الطاعۃ ہو اپنی شخصی حیثیت میں، اور پھر یہ کہ وہی حق رکھتا ہو، صرف اسی کو حق حاصل ہو کہ وہ معنی بیان کرے آیات الہی کے، کتاب اللہ کے، تو اس سے در حقیقت بات وہی پہنچ گئی، چاہے نبی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، لیکن یہ جو بحث اس وقت میں کر رہا ہوں اس کے اعتبار سے وہ نبوت میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا. اب اس کا حکم مانیے، امام معصوم ہے، وہ خود بادشاہ ہے، وہ خود ہی خلیفہ ہے، خود ہی اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اس کا جو حکم ہے وہ گویا کہ اللہ کا حکم ہے، جو فیصلہ وہ کر دے گویا کہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ بھی ایک آسان شکل ہو سکتی تھی. جی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس امامیہ نقطہ نظر کے حامل لوگوں کی عظیم اکثریت کے بھی امام غائب ہیں. اب امام معصوم وہ تو گیارہویں امام کے بعد اب امامت کا سلسلہ منقطع ہے، بارہویں امام ان کے عقیدے کے مطابق کہیں چھپے ہوئے ہیں، 1200 برس تو ہو چکے ان کو چھپے ہوئے. اب یہ کہ نہ معلوم کب ان کا ظہور ہوگا، جب ظہور ہوگا تب مسئلہ پیدا ہوگا، ورنہ جب امام معصوم موجود نہیں، غیبوبت کبریٰ کا یہ زمانہ جو ہے اس میں تو گویا کہ وہ وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم کھڑے، امام معصوم تو موجود نہیں. لیکن یہ کہ یہ تصور اگر ہے تو اسماعیلیہ کے ہاں موجود ہے، جو بوری کہلاتے ہیں، ان بوریوں کے ہاں بھی یہ تصور ہے کہ ان کے چین جو ہے چھٹے خلیفہ کے بعد ذرا بدل جاتی ہے، لیکن غالباً 28 خلیفہ ان کا بھی غائب ہو گیا. امام معصوم، 6 امام تو مشترک ہیں تینوں کے، اسماعیلیوں کے بھی، اہل تشیعوں کے بھی، بوریوں کے بھی، 6 امام یعنی حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، علی بن حسین، اور محمد باقر، اور محمد جعفر صادق رحمہم اللہ، اور رضی اللہ تعالی عنہم ان میں سے ظاہر بات ہے کہ تین تو صحابہ ہیں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، ان کے لیے تو ہم رضی اللہ تعالی عنہم کہیں گے، پھر تین غیر صحابی نہیں ہیں لیکن بڑے بلند شخصیتیں ہیں، زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے، علی بن حسین، پھر محمد باقر، محمد جعفر صادق رحمہم اللہ، یہ تو ہے چھ ائمہ ان کے مشترک. اس کے بعد تقسیم ہو گئی، ایک جو ہے جو بڑے بیٹے جو تھے جعفر صادق کے رحمہ اللہ، وہ اسماعیل رحمہ اللہ، جو اس کے پیروں ہیں ان کو مانا ہے جنہوں نے امام، وہ ایک اسماعیلی شاخ نکل گئی. جو چھوٹے بیٹے کو مانتے تھے موسیٰ کاظم کو، ان سے دوسری، یہ ہمارے اہل تشیع، اس موسیٰ کاظم یہ موسوی ہے، وہ اسماعیلی ہے، لیکن ان موسویوں کے گیارہویں امام کے بعد بعد میں ان کے عقیدے کے مطابق غائب ہو گئے. ایک خیال یہ ہے اہل سنت کی اکثریت کا کہ وہ لاولد تھے، ان کے یہاں اولاد ہوئی نہیں. ان کا کہنا یہ کہ اولاد ہوئی تھی لیکن خطرہ تھا کہ عباسی خلفاء انہیں قتل کر دیں گے، لہذا انہیں چھپا دیا گیا، وہ چھپے ہوئے. اس اعتبار سے اچھا بوریوں کا معاملہ بھی یہ ہوا کہ آگے چل کر اسماعیلیوں میں دو شاخیں ہو گئی، ان میں سے ایک شاخ کے جو 28ویں امام تھے وہ غائب ہو گئے. تو بوری اور اہل تشیع تو اس مسئلے میں وہی کھڑے ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں، ہمارے لیے نبوت ختم، ان کے لیے امامت معصومہ بھی اس وقت تو کم سے کم خاتمے ہی کے درجے میں ہے جبکہ موجود نہیں ہے. البتہ اگر کہیں اسماعیلی حکومت قائم ہو جائے تو بات واضح ہو جائے گی کہ جو بھی ان کا امام معصوم ہے، جو اس وقت ہے عبد الکریم غالب نام ہے، کیا نام، پرنس کریم آغا خان، مگر نام تو عبد الکریم ہی ہوگا غالب، تو وہ جو ہے اگر بادشاہ بن جائے، اگر ان کی حکومت قائم ہو جائے تو وہ امام مطلق ہے، ویسے ہی جیسے ان کا زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ قانون کے درجے کا ہوگا. یہ میں نے چاہا تھا کہ آپ کو صرف بتا دوں کہ اس بحث میں جو سادہ ترین شکل تھی اللہ کی حاکمیت کی تنفیذ کی، وہ تو تھی نبوت کی، نبوت ختم، وہ سادہ صورت اب نہیں ہے. نظری طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اگر کہیں امامیہ طرز حکومت، امامیہ طرز فکر رکھنے والے لوگ حکومت قائم کریں اسلامی، اور وہ کسی کو امام معصوم مان لیں، اب جب ظاہر ہوں گے امام معصوم، پتہ نہیں کتنے انہیں مانیں گے کتنے نہیں مانیں گے، لیکن اگر اس وقت کے مسلم امام معصوم کی حکومت قائم ہو جائے تب بھی گویا کہ وہ بہت مشابہ ہوگی دور نبوت کی. اب آتا ہے مسئلہ ہمارا، اور وہ یہ کہ جبکہ نبوت کا کوئی سلسلہ باقی نہیں رہا، امامت معصومہ کے ہم قائل نہیں، اب حاکمیت خداوندی کا نظام کیسے قائم، یہ ہے اصل پیچیدہ مسئلہ. اس کو سمجھانے کے لیے ہم نے اصطلاحات استعمال کی کہ دیکھیے جمہوریت کے ساتھ لفظ اسلامی استعمال کر لیجئے. اسلامی جمہوریت کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو ہے حاکمیت مطلقہ، وہ تو اللہ کی ہے، اور اس کا مظہر کیا ہے، اللہ تعالی کے جو صریح احکام ہیں اللہ اس کے رسول کے، وہ تو گویا کہ ہر حالت میں واجب التعمیل، واجب التنفیذ، یہ تو ہو گئی حاکمیت خداوندی. البتہ جہاں حاکمیت حقیقی اور حاکمیت مطلقہ کا جو اہل ہے اللہ اور اس کے رسول، ان کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں ہے، یہاں گویا کہ حاکمیت عوام کا دائرہ ہے، یہاں پر اپنے باہمی مشورے سے لوگ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے کثرت رائے سے فیصلہ کر لیں. تو گویا کہ حاکمیت خداوندی اور حاکمیت عوام، ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی ایک شکل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ ایک حدیث نبوی کے حوالے سے بیان کرتا رہا ہوں. حدیث نبوی بڑی پیاری ہے، مثل المؤمن کمثل الفرس فی اخیته، مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھوٹے سے بنا ہوا ہے. اب اس مثال کو ذرا پھیلائیے، فرض کیجئے کھلا میدان آپ کے پاس ہے، گھوڑے کے بارے میں آپ یہ بھی چاہتے ہیں ذرا بھاگے دوڑے، ہاتھ پاؤں اپنے کھولے، لیکن یہ کہ بھاگ نہ جائے، بھاگ کے بھی رکھنا ہے، دو متضاد تقاضے پورے کرنے ہیں. 100 گز لمبی رسی لے کر کھوٹے سے باندھ دیجئے گھوڑے کو. اب 100 گز نصف قطر، ریڈیس جسے کہتے ہیں، اس کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا جس میں یہ گھوڑا آزاد ہے، طرف جائے، مغرب کی طرف جائے، 50 گز پر بیٹھ جائے، کھڑا ہو جائے، کھوٹے سے لگ جائے، اس کا اختیار ہے. اس 100 گز نصف قطر کے دائرے میں گھوڑا آزاد، لیکن 101 گز نہیں آئے گا، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں. یہ پابندی اور آزادی کا امتزاج ہے، پابندی بھی ہے آزادی بھی. بالکل اسی طرح سمجھیے کہ اسلامی ریاست میں اللہ اور اس کے رسول کے واضح احکام، یہ ہے وہ دائرہ، اس دائرے سے باہر تو آپ جا نہیں سکتے. آپ کے پارلیمنٹ کی 51% کیا 100% اکثریت بھی اس دائرے سے تجاوز نہیں کر سکتی. اور اگر تجاوز ہوا تو آپ اسلامی نہیں رہے پھر, آپ اپنی جگہ پر بنے پھرے اسلامی ریاست اسلامی ملک. اگر آپ نے اس دائرے کو توڑ دیا, میں یتعدی حدود اللہ, جس نے کہ اللہ کی حدود سے تجاوز کیا, پھر ظاہر بات ہے کہ فقط ظلم نفسہ, اس نے تو پھر اپنے اوپر ظلم کیا, وہ کفر اور شرک میں چلا گیا. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الظالمون. جو اللہ اور اس کے رسول کے اتارے ہوئے احکام اور شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں, وہی تو فاسق ہیں, وہی تو ظالم اور مشرک ہیں. یہ تو گویا کہ وہ فتویٰ آپ پر آ جائے گا اگر آپ نے ان حدود سے تجاوز کیا. البتہ یہ جو دائرہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا, اس کے اندر اندر آپ آزاد ہیں. یہ ہے امرهم, یہ اللہ نے خود اپنی حکمت کے تحت لوگوں کے لیے چھوڑ دی ہے جگہ. یہ نہیں ہے کہ اللہ بھول گیا بعض اللہ, یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں پر کوئی حکم دینا جو ہے اسے یاد نہ رہا, پتہ نہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ بھی اس کے حکمت کا تقاضا ہے. جہاں ہے فور کارنرز معین کر دیے, دائرہ معین کر دیا, اس کے اندر اندر رہو, اس میں کھیلو کودو, اس میں تمہیں اجازت ہے. اس اجازت کے دائرے میں اب لوگ باہمی مشورے سے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے فیصلے کریں. یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ لمیٹڈ ہے پیپولر سوورنٹی کے جو اللہ نے دے دی ہے, ایک اختیار ہے جو اللہ نے دے دیا. یہ چیزیں ہم بیان تو کرتے رہے ہیں اور یہ بھی در حقیقت ہمارے اس اصل اصول کے مطابق ہے جو میں نے بارہا بیان کیا کہ اصلا تو ہمیں قرآن و سنت کی اصطلاحات ہی اختیار کرنی چاہیے, اس لیے کہ کسی بھی نئی اصطلاح کے استعمال میں اندیشے ہوتے ہیں. ہر جدید اصطلاح جو ہے اس کے اندر انٹیگرل کوئی کانسیپٹ ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ تصورات اس کا جزو لا ینفک ہوتے ہیں جن کو ذہنوں سے جو ہے نکال دینا ممکن نہیں ہوتا. لہذا نئی اصطلاحات کا استعمال جو ہے اس میں خطرات ہیں, اندیشے ہیں کہ تصورات مسموع ہو جائیں. لیکن دوسری طرف ضرورت ہے کہ عوام ہر دور میں جو اصطلاحات عام ہو چکی ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں, ورنہ بڑی محنت کیجیے, ثقیل الفاظ پہلے سمجھائیے, ان الفاظ کا مفہوم بیان کیجئے. تو ابلاغ عامہ جسے ہم کہتے ہیں, عام لوگوں کے ذہنوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جدید اصطلاحات کا سہارا لینا چاہیے. البتہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کے بعد ریورٹ کیا جائے, ابتدائی طور پر لوگوں کو اس نئے تصور کے سمجھنے میں جدید اصطلاحات سے کام لے کر پھر ریورٹ کیا جائے جو اوریجنل اصطلاحات ہیں قرآن و سنت کی, اللہ کی کتاب اور احادیث نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کو اختیار کیا جائے. در حقیقت اسی اصول کے تحت اب ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو تصور ہے جمہوریت کا جب بھی سامنے آتا ہے, حاکمیت کا تصور اس کے ساتھ جو ہے انٹیگریل پارٹ ہے اس کا, جزو لا ینفک, عوامی حاکمیت. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ بڑی بحثیں چل رہی ہیں. ہمارے کچھ جریب جو دانشور ہیں وہ تو بہت ہی کھلم کھلا پارلیمنٹ کی حاکمیت, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی عدالت کو اختیار دے دیا جائے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے اس کا فیصلہ کرنے کا. اصل سوورنٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی, پارلیمنٹ کو اختیار ہونا چاہیے. یہاں تک کہ علامہ اقبال کے فرزند ہیں, اس اعتبار سے تو یقیناً ہم ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن فرزند اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب وہ بھی اس پارلیمنٹ کی حاکمیت اور اس کے اختیار مطلق کے بہت بڑے پرچارک بن کر اس وقت ملک میں کھڑے ہو گئے. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ انہی کے والد مرحوم کا کیا ہوا تصور سروری زیبا فقط اس ذات میں ہم تاکو ہے, حکمراں ہے ایک وہی, باقی متارے آدمی, کوئی پارلیمنٹ سوورن نہیں ہے. انسانی حاکمیت کا تصور ہی کفر و شرک ہے, یہ در حقیقت توحید کی نفی ہے. اس اعتبار سے اب یہ بحث جو چھڑ گئی ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ اب لوگوں سے یہ کہا جائے کہ اس جمہوریت کی اصطلاح ہی کو تج لو. مغرب کیا یہ اصطلاح, یہ قرآن کی اصطلاح نہیں, یہ حدیث کی اصطلاح نہیں, ایک عام فہم اصطلاح ہونے کے حوالے سے بادشاہت کے مقابلے میں جمہوریت بہت بات صحیح ہے, یا ہمارے اس ملک کے حالات کے اعتبارات سے مارشل لا کے مقابلے میں جمہوریت کی تائید یہ لازمن کی جائے گی اور کی ہے, ہم مسلسل کی ہے. کم سے کم یہ کہ 1980 سے لے کر آج تک تو میں ریکارڈ پر ہوں کہ مارشل لا کی مخالفت اور اس کے مقابلے میں جمہوریت کی تائید میں نے کی, لیکن مارشل لا کے مقابلے میں جمہوریت کی تائید اور ہے. مطلقاً اسلامی ریاست کے لیے اس استحراء کو استعمال کرنا اور اختیار کر لینا یہ بات دوسری ہے. ہمیں اسلامی ریاست کے لیے اور اسلامی سیاسی نظام کے لیے جو اصل قرآن اور سنت کی اصطلاح ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے, کہ اس لیے کہ اس سے قطعاً نفی ہو جاتی ہے حاکمیت کی.
جب اللہ نے ہمیں لفظ خلافت کا عطا کیا. میں نے وہ آیات آپ کو سنائی ہے سورہ بقرہ کا, یہ بہت ہی اہم مقام ہے جس میں چوتھا رکوع جو ہے اس میں در حقیقت حکمت قرآنی کا بہت اہم جو ہے مواد وہ جمع کر دیا گیا ہے. مکی صورتوں میں جو بڑی ہی تفاصیل کے اندر بحثیں آئی ہیں انہیں یہاں پر جمع کر دیا گیا استفسار کے ساتھ, لیکن کمال جامعیت کے ساتھ. انہیں میں سب سے پہلا تصور یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, یعنی آدم کی تخلیق. آدم کو جو اصل سٹیٹس اللہ نے عطا کیا وہ خلافت کا ہے. یہ خلافت کے معنی کیا ہے؟ خلیفہ حاکم نہیں ہوتا, خلیفہ کسی کا نائب ہوتا ہے. خلیفہ کے پاس اپنا اختیار نہیں ہوتا, کسی کا عطا کرنا ہوتا ہے. جس کا تصور جو ہے ہمارے سامنے تو بہت ہی واضح ہونا چاہیے, کم سے کم وہ لوگ جو آزادی سے قبل جو ہندوستان میں 100 برس تک حکومت قائم رہی, جو اس سے واقف ہے. وائس رائے یہاں ہوتا تھا, لیکن وائس رائے بادشاہ نہیں تھا. ہندوستان پر حکومت تھی, تختیں برطانیہ تھی, تاجے برطانیہ کے زیر لگی ہم سے. جو بھی ملکہ یا بادشاہ وہاں پر ہے اصل حکمران اصل سوبرن وہ تھا. البتہ یہ کہ اس نے یہاں وائس رائے معین کر دیا. وائس رائے کے معنی کیا ہے؟ جو تو ہدایت بادشاہ کی طرف سے آئے گی بلا کب و کاس بے چونو چڑھا اس کی تعمیل کرنی ہوگی, لیکن جہاں بادشاہ کی طرف سے امپیریل گورنمنٹ کی طرف سے یا ہز یا ہر میجسٹی کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا ہے, وہاں اسے اختیار ہے کہ مقامی معاملات میں وہ اپنی سوجھ بوجھ سے اپنی سوابدی سے جو فیصلے چاہے کر لے. یہ تصور جو ہے یہ ہے وائس جیرنسی یا وائس ریجنسی کا, یہ حاکمیت کے مقابلے میں یہ خلافت ہے. تو آدم کا سٹیٹس جو ہے زمین میں وہ خلافت کا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. فرشتوں نے ایک شبہ کا اظہار کیا, انہوں نے کہا کیا اے پروردگار تو زمین میں ایک ایسی ہستی کو اختیار دے دے گا, بنا دے گا, کھڑا کر دے گا کہ جو اس میں خونریزی کرے گا اور فساد مچائے گا, جبکہ ہم تیری تشبیہ و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں, جو تیرا حکم ہوتا ہے بجا لاتے ہیں, کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کہیں کوئی کمی نہیں ہے, تو کچھ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا حکمت ہے. اس کا جواب جو پہلے دیا گیا وہ تو یہ تھا کہ انی عالم مالا تعلم, سیدھی سیدھی بات. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ سود کی حرمت کے ذمن میں جہاں اعتراض نقل کیا گیا وقالوا انما البيع مثل الربا, اب اس کا جواب دینے کی بجائے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, بیع اور ہے ربا اور ہے, پہلا جواب جو دیا گیا ٹھوک کر وہ یہ ہے کہ وَعَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے ربا کو حرام کیا. اب تم اللہ کو مانتے ہو تو تمہیں کوشچن کرنے کا حق نہیں حاصل, نہیں کوئی سوال کرنے کا حق نہیں حاصل. اسی طریقے سے فرشتوں کو جواب ملا, اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, میں جانتا ہوں تو تم نہیں جانتے, میری حکمت ہے, میری اپنی مشیت ہے, اس کے تحت میں فیصلہ کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ ان کی کچھ تشفی کے لیے ایک بات بتائی, اور وہ بات یہ کہ میں اس آدم کو علم بھی دے رہا ہوں, جہاں اختیار دے رہا ہوں علم دے رہا ہوں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ, اس میں تفسیری اشکالات تو بہت سے ہیں لیکن اس وقت ان آیات کا درس دینا مقصود نہیں ہے. اس کا حاصل کیا ہے؟ اللہ نے آدم کو علم عطا فرمایا اور اس کے بعد جو ہے فرشتوں کے سامنے لائے کہ یہ ان چیزوں کے نام یا ان اشخاص کے نام مجھے بتاؤ, اور جب انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, پروردگار تو پاک ہے ہمیں تو کوئی علم حاصل ہی نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں علم عطا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتا دو, تو یہ اصل میں ان کے اعتراض کا جواب نہیں ہے. اعتراض کرنے کی تو حیثیت ہی فرشتوں کی نہیں اللہ کے کسی کام پر, لیکن ان کو یہ بتانا تھا کہ میں نے جہاں اسے کچھ اختیار دیا ہے, لمیٹڈ اٹانومی, لمیٹڈ اتارٹی, اس لیے کہ خلافت میں بھی لمیٹڈ اٹانومی تو ہے کہ جو دائرہ ہے آزادی کا اس میں وہ اپنی آزادی سے جو فیصلہ چاہے کر لے. تو میں آدم کو اگر اختیار دے رہا ہوں تو ساتھ ہی علم بھی دے رہا ہوں. قال الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون, کیا تم جانتے نہیں, انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اور اس کے بعد پھر اس خلافت ارضی کے ظہور کے طور پر فرشتوں کو سجدہ کروا دیا آدم کے سامنے, گویا کہ فرشتوں کو مطیع کر دیا گیا. یہ آدم اگر چوری کرنے کے لیے جانا چاہے تو تم نہیں روکو گے, حالانکہ آپ سوچئے کہ اس پوری کائنات پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی فوجیں جو ہیں وہ غیر مرئی ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ تو موجود ہیں, چپے چپے پر موجود ہیں. تمام یہ کائنات کی تکوینی حکومت جو ہے وہ انہی کے ذریعے چل رہی ہے, لیکن یہ کہ ان کو حکم دے دیا گیا ہے کہ آدم کو ہم نے اختیار دیا ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا چاہتا ہے جانے دو، اس کو ہم نے اختیار دیا، چوری کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے جانے دو، اس لیے کہ ہم نے اسے اختیار دیا، اس کا جو نتیجہ ہے وہ آخرت میں یہ بھگت لے گا، لیکن اس وقت انہیں مطیع کر دیا گیا اور اس اطاعت کی علامت کے طور پر بھائی قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ابلیس جو جنات میں سے تھا لیکن اپنے علم اور اپنے زہد اور عبادت گزاری کی وجہ سے فرشتوں میں شامل تھے، اس نے استکبار کیا، اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اس نے سجدے سے انکار کیا. یہ تصور ہے اصل میں بنیادی طور پر کہ جو اسلام نے دیا ہے کہ آدم کا اور آدمی کا جو مقام ہے وہ اس دنیا میں حاکم کا نہیں ہے، خلیفہ کا ہے. اب اسی کو ذرا نوٹ کیجئے، سورہ فاتر میں فرمایا ہوگندی جا لکم خلائف فی الارض، یہ خلیفہ کی جمع اب آ گیا خلائف، لوگوں وہی ہے اللہ جس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں، لیکن یہ خلیفہ کوئی ایک فرد نہیں ہے، جا لکم تم سب کے سب مجموعی اعتبار سے یہ کوئی ایک فرد واحد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ تم بحثیت مجموعی اے نوع انسانی، ہو الذی جعلکم خلائف الارض، خلائف فی الارض وہی ہے جس نے تم سب کو زمین میں خلیفہ بنایا، فمن کفر فعلیہ کفر، تو اب جو کوئی کفر کرے گا وہ کفر وہی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف کوئی فیصلہ کرے گا وہ کفر ہے، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، تو اس کے اس پر معاملہ تو فرما دیا، فمن كفر فعليه كفر، اب اس پر تو وبال آئے گا اپنے کفر کا، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا، اور جان لے کہ یہ کافر ان کے حق میں ان کا کفر سوائے اللہ کی ناراضگی کے اور کسی چیز کا ذریعہ نہیں بنے گا، ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا، اور اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس کے اعتبار سے یہ کفر، اگر وہ خلیفہ کی بجائے حاکم بن کر بیٹھ جائے یہی کفر ہے، تو یہ کفر آخرت میں بھی ان کے لیے خسارے کا موجب ہوگا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، یہ ناراضگی ہے جو عذاب کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، یہ ناراضگی ہے کہ جس کے تحت قومیں جو ہے ہلاک اور برباد کر دی گئی، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط کی سب کیوں برباد کی گئی، اللہ کی ناراضگی ہے، گویا کہ اللہ کا مقت، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب اس کا سبب بھی ہے کہ انسان بجائے خلیفہ کے حاکم بن کر بیٹھ جائے، حکمرانی کا مدعی بن جائے، اور آخرت کا خسارہ، اخروی عذاب، ہمیشہ کے لیے جہنم کا انسان جو ہے ایندھن بن جائے، یہ ہوگا وہ سزا کی جو آخرت میں ظاہر ہوگی. البتہ اس کے ضمن میں ایک بات اور جان لیجیے، اب یہاں پر وہ مسئلہ آ رہا ہے جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، علامہ اقبال کا وہ فکر عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف انسان کا جو تمدنی ارتقاء ہوا ہے، اس تمدنی ارتقاء کی ابتدائی شکل کیا تھی؟ ایک قبائلی نظام ہے، قبیلے کا ایک شیخ ہے، سردار ہے، سب اس کا حکم مانتے ہیں. اب اگر وہ خلیفہ خود اللہ کے حکم کا پابند ہے اور اللہ ہی کا حکم نافذ کر رہا ہو، وہ شیخ قبیلہ، قبیلے کا سردار، تو وہ گویا کہ ذاتی حیثیت میں خلیفہ ہو گیا. اس معنی میں ذرا آگے بڑھ کر قبائل نے مل جل کر حکومتیں قائم کی اور بادشاہت کا نظام دنیا میں قائم ہوا. بادشاہ بھی اب اگر اس دور کے اعتبار سے میں عرض کروں گا کہ خلافت کا نظام کیا ممکن تھا، بادشاہ اگر خود اللہ کے احکام کا پابند ہے اور اللہ ہی کے احکام کو نافذ کر رہا ہے، تو وہ بھی ذاتی حیثیت میں، یعنی دنیاوی فکر کے اعتبار سے، دنیاوی سوچ کے اعتبار سے وہ بادشاہ ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ خلیفہ ہے، اس لیے کہ وہ خود اللہ کے حکم کا پابند ہے اور اللہ ہی کے حکم کو نافذ کرتا ہے. اس معنی میں وہ جو دور تھا اس میں حضرت داوود سے خطاب کر کے فرمایا گیا، سورہ صاد کی آیت نمبر 26 ہے، یا داوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین میں، بس لوگوں کے مابین فیصلے کرو حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ولا تتبع الہوا، اور دیکھنا کہیں اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کر لینا، فیضلک عن سبیل اللہ، تو وہ خواہش نفس جو ہے تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. یہ میں نے عرض کیا کہ یہ اس دور کی بات ہے جبکہ انسان کا شعور، عمرانی شعور یا اجتماعی شعور، اس درجے کو نہیں پہنچا تھا کہ سب انسانوں کے اندر حق پیدا ہو جائے، سب انسانوں میں اپنے حق کا شعور پیدا ہو جائے، لیکن یہ کہ جب یہ دور آیا ہے اب اس کے بعد شکل کیا ہے خلافت کی وہ میں اب بیان کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا دور آیا ہے ہمارے ہاں خلافت راشدہ. خلافت راشدہ میں بھی ایک چیز تو ہمیں ملتی ہے کہ جو عوامی نوعیت کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مشورے سے خلافت منعقد ہوئی, کسی کا جبر نہیں تھا. صحابہ کرام نے اتفاق کیا حضرت ابو بکر پر تو وہ خلیفہ بنے. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے لیے استصواب کر لیا خود اپنی حیات دنیاوی کے آخری ایام میں, صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا اور جب انہوں نے قبول کر لیا تو اب گویا کہ اس نتیجے میں حضرت عمر کی خلافت منعقد ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عشرہ مبشرہ میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے ان کی ایک کمیٹی بنا دی کہ تم آپس میں طے کر لو کسی کو اپنے میں سے خلیفہ جو ہے وہ چن لو. لیکن یہ کہ یہاں پر کوئی جبر نہیں تھا, کوئی خاندانیت کی بنیاد پر معاملہ نہیں ہوا, کوئی موروثی بادشاہت نہیں تھی. یہ تصور تو جو جدید تصورات ہیں اس کے عین مطابق ہے, لیکن اس کے آگے ذرا فرق ہے, نوٹ کر لیجئے. اس کا ایک جو درجہ ہے خلافت راشدہ کا وہ بعد کی خلافتوں سے یا جو خلافت اب قائم ہو سکتی ہے دنیا میں اس سے بنیادی طور پر مختلف ہے, اس کی نوعیت کا سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ خلافت جو ہے خلافت المسلمین نہیں تھی بلکہ خلافت الرسول تھی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر سے کہا گیا یا خلیفۃ المسلمین, آپ نے کہا فرمایا نہیں غلط, انا خلیفۃ رسول اللہ ہے, میں تو اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں. اسی کو ہم کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ, نبوت کے راستے پر خلافت. یوں سمجھیے کہ جو مشن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو تفویض کیا گیا تھا آپ کو, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ, اس کا پہلا مرحلہ تو تکمیل پا گیا خود حضور کے زمانے میں آپ کے دست مبارک سے صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جزیرہ نما عرب میں اللہ کی حکومت قائم ہو گئی. ابھی دوسرا مرحلہ باقی تھا پورے کرہ ارضی پر اللہ کی حکومت کا قائم ہونا, گویا کہ اس مشن کی تکمیل کے لیے یہ خلافت وجود میں آئی ہے. اور اس خلافت کے چلانے والے وہ لوگ ہیں جو حضور کے سب سے زیادہ قریبی, سب سے زیادہ تربیت دیے ہوئے, سب سے زیادہ آپ سے قرب رکھنے والے لوگ, جن کی تربیت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو فیصلہ کن دخل حاصل ہے, جو آپ کے معتمد علیہ تھے. چنانچہ دیکھیے, نوٹ کیجئے, یاد کیجئے کہ حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی خلافت تجویز کی تھی اصل میں, لیکن دلیل کیا تھی؟ جب سقیفہ بنی سعدہ میں انصار جمع ہو گئے اور اطلاع پہنچی کہ وہ خلافت کا فیصلہ کرنے والے ہیں, تو حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں پہنچے اس جلسے میں. وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان کی اور وہ فیصلہ کن ہو گئی. آپ نے فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا, الائمہ من قریش, یہ امامت قریش کے لیے, لہذا انصار دستبردار ہو گئے. ایک شخص کا کہہ دینا اور یہ میرے نزدیک بڑا معجزہ ہے, معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا. اتنا سینسیٹیو ایشو, خلافت کا مسئلہ, حکومت کا مسئلہ, اور انصار بڑے جازم تھے کہ یہ ہمارا حق ہے, اسلام کو غلبہ حاصل ہوا ہماری مدد سے, ہماری نصرت سے. لیکن یہ کہ ایک قول آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور پھر پلانے والا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کسی ایک شخص نے بھی پوچھا نہیں کہ کیا ثبوت ہے کہ حضور نے واقعی یہ فرمایا, آپ کا کوئی اور گواہ بھی ہے؟ نہیں, ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ, جو ہر شخص کو سمے سے بالا تھا. ایک حدیث بیان ہوئی, معاملہ طے ہو گیا. اب اگلا مرحلہ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر نے پروپوز کیا, یہ عمر موجود ہے, حضور دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ ان سے راضی تھے, بس ان کے ہاتھ میں بیعت کر لو. دلیل کیا ہوئی؟ کس سے حضور راضی تھے؟ دلیل یہ ہے, یہ دلیل نہیں کہ کس کو زیادہ ووٹ مل رہے ہیں, وہاں کوئی ووٹ سارے عالم اسلام سے نہیں لیے گئے تھے. دلیل کیا ہے؟ پروپوز کر رہے حضرت ابو بکر کس دلیل کے ساتھ؟ تو معلوم یہ ہوا, اگرچہ یہ میں بیان کر دوں کہیں بہت سے حضرات کے شدین میں نہ آ جائے, کہ پھر شکل کیسے بدلی ہے, حضرت ابو بکر کی خلافت کیسے ہوئی؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر دماغی کا یہ بہت اہم اس کی مثال ہے کہ آپ نے زبان سے ایک لفظ نہیں کہا, حضرت ابو بکر کا ہاتھ کھینچا خود اور کہا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. بس یوں سمجھیے کہ یہ بارش کا پہلا خطرہ, اس کے بعد ٹوٹ پڑے لوگ, اس لیے کہ کوئی شک و شبہ تھا ہی نہیں کہ حضرت ابو بکر کا جو مقام حضور کی نگاہ میں تھا اس کے بارے میں کوئی اشتباہ ہو, کوئی امکان ہی نہیں. تو یہاں پر یہ اثر میں حاضر دماغی, ورنہ اگر وہ پروپوز کرتے کہ نہیں میں پروپوز کرتا ہوں تو دو پروپوزیشنز ہو جاتی سامنے، اب اس میں رائے شماری کا مسئلہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے وہ مرحلہ آنے نہیں دیا، انہوں نے تو ہاتھ کھینچا حضرت ابوبکر کا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے رکھ کر فرمایا کہ میں آپ کے ہاتھ میں بیٹھتا ہوں. لیکن میں اس وقت جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خلافت راشدہ کو بعد کی خلافتوں پر قیاس نہ کیجیے، اس سے کلاس بائی اٹ سیلف یہ اپنی جگہ پر ایک مخصوص نوعیت کی حامل خلافت ہے خلافت راشدہ. یہی وجہ ہے کہ دین میں اس کا ایک بہت اہم مقام ہے، وہ حجت ہے دین میں. خلافت راشدہ کے فیصلے اہل سنت کے نزدیک یہ ہمارے لیے بائنڈنگ ہے، واجب الاطاعت ہے. یہ معاملہ جو اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، وہ حدیث جو حضرت عباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ میں لکھ کر بھی لایا تھا لیکن اب وقت نہیں ہے کہ پوری حدیث میں آپ کو سناؤں، لیکن یہ کہ یہ مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابی داود میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ان سب میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. اے مسلمانوں، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کا اتباع کرو اور خلفائے راشدین کی سنت کا، جو مہدیین ہیں، ان کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو. اس سنت کو تم مضبوطی سے اپنے دانتوں سے پکڑ لو. عضوا علیہا بالنواجذ، یہ ہے حکم جو محمد الرسول اللہ کا ہے، بعد کی کسی حکومت کا معاملہ یہ نہیں ہے. بعد کے معاملات جو بھی ہیں وہ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے پریسیڈنٹس ہیں، نظائر ہیں، لیکن یہ کہ کوئی نظیر ہمارے لیے بائنڈنگ نہیں ہے سوائے خلافت راشدہ. اس لیے کہ یہ خلافت علی منہاج النبوۃ ہوا ہے، اس کا اسپیشل سٹیٹس ہے. یہ ان لوگوں کی خلافت ہے جو حضور کے صحابہ ہیں، جن کی تربیت اور تزکیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس کے بعد جو ہمارے یہاں خلافت آئی، چاہے وہ بنو امیہ کی تھی اور چاہے پھر بنو عباس کی تھی اور چاہے پھر خلافت عثمان، آل عثمان، یہ عثمان حضور کے وہ صحابی نہیں بلکہ یہ وہ ترک عثمان، ترک سردار، جس نے کہ پھر یہ آل عثمان کی حکومت اوٹومان امپائر قائم ہوئی، وہاں پر بھی خلافت منتقل ہوئی. یہ خلافتیں در حقیقت شخصی خلافتیں، یہ خلیفت المسلمین کہلانے کو تو جو چاہیں کہلائیں، لیکن یہ تو اپنی قبائلی قوت کی بنا پر، بنو امیہ ایک قبیلے کی قوت کی بنیاد پر حکمران تھے. خلیفہ عثمانی میں ضرور تھے کہ خود بھی اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کے پابند اور اسی کے احکام کو نافذ کر رہے ہیں، لیکن نہ یہ خلافت علی منہاج النبوۃ ہے نہ یہ خلافت مسلمین ہے، وہی مانا کہ مسلمانوں نے اپنی رائے سے ان کا انتخاب کیا ہو. اس طرح خلافت بنو عباس ہے، اس طرح خلافت عثمانیہ ہے. تو یہ خلافت کی دوسری شکل ہے جو اگر کچھ مشابہ ہو سکتی ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت سے تو ہو سکتی ہے مشابہ، کہ جیسے وہ نبی تھے، یہ غیر نبی ہے، لیکن مشابہت کا پہلو یہ ہے کہ جیسے وہ خود اللہ کے بندے، اللہ کے حکم کے پابند، ایسے ہی اللہ کے حکم کو نافذ کر رہے ہیں. تو ان میں سے بھی جو نیک لوگ تھے، بہت اچھے اچھے لوگ بھی تھے ان میں، بنو امیہ میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اگرچہ بدنام کر دیے گئے ہیں اور بنو امیہ جو ہے گالی بن گیا ہے ہمارے ہاں، ایک خاص طرز فکر کے ایک خاص انداز میں پروپیگنڈے کے زیر اثر، حقیقت میں تو ان میں ایسے ایسے لوگ بھی خلافت پر فائل رہے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ سیاسی اعتبار سے حکمران نہ ہوتے تو محدثین کے اندر، بڑے اونچے محدثین میں ان کا جو ہے شمار ہوتا، ایسے ایسے بھی تھے. لیکن میں اس وقت کانسٹیٹیوشنل جو اسٹیٹس ہے وہ معین کر رہا ہوں. ظاہر بات ہے وہ خلافت راشدہ نہیں ہے، نمبر ایک. لیکن اس معنی میں کہ مسلمانوں نے چنا ہو انہیں، ان کے مشورے سے ان کی حکومت وجود میں آئی ہو، اس معنی میں وہ خلیفت المسلمین بھی نہیں تھے، بلکہ وہ خلیفہ تھے اپنی ذاتی، گروہی یا قبائلی عصبیت کی قوت کی بنیاد پر. البتہ چونکہ ان میں سے جو بھی اچھے لوگ تھے ان کی اگر کوئی مشابہت ہو سکتی ہے تو حضرت داؤد سے ہو سکتی ہے کہ وہ بھی خود بھی اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کے پابند. اب آپ کہنے کو تو سلطان تھے صلاح الدین ایوبی، لیکن ان کے کردار کا تصور کیجئے، ان کا کردار وہی انبیاء کرام کا کردار، صحابہ کرام کا کردار ہے. ہمارے ہاں ہندوستان میں بھی ناصر الدین محمود ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جو بادشاہ کہلاتے تھے لیکن اپنے ٹوپیاں بنا کر ہاتھ سے اپنا ذاتی خرچے اس سے چلاتے تھے. اسی طرح اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ. تو ان میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی مثال جو ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ وہ مشابہ ہوں گے سوائے اس کے کہ وہ نبی تھے، یہ غیر نبی ہیں. باقی مشابہت حضرت داؤد سے ہوگی، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، یہ اپنی ذاتی حیثیت میں خلیفہ تھے. البتہ اب جو حکومت اسلامی قائم ہوگی جس میں کہ عہد جدید کے تقاضوں کو بھی سمویا جائے، وہ ہوگی خلافت المسلمین. مسلمان سب خلیفہ ہیں، جیسے عوام سب حاکم ہیں جمہوریت کے نقطہ نظر سے. وہ اپنی حاکمیت کو اپنے ووٹ کے ذریعے سے تفویض کرتے ہیں ایک پارلیمنٹ کو یا ایک فرد کو. اسی طریقے سے آج صرف اب اصطلاح کا فرق ہو رہا ہے، باقی سارے تصورات ذہن میں محفوظ رکھیے. مسلمانان پاکستان خلافت اللہ تعالی کی جانب سے خلافت کے حامل ہیں، وہ اپنی رائے سے، اپنے ووٹ سے، اپنے مشورے سے، دونوں راستے کھلے ہیں، دونوں آپشنز موجود ہیں. چاہے پارلیمانی نظام اختیار کر لے تو ایک مجلس ملی کو یا مجلس شورا کو منتخب کر لے، گویا کہ اپنی خلافت کا حق انہوں نے تفویض کر دیا. اب وہ قانون سازی کریں گے لیکن حاکم کی حیثیت سے نہیں، خلیفہ کی حیثیت سے. اور خلیفہ کی حیثیت سے ظاہر بات ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو کنٹروین نہیں کر سکتے، اللہ اس کے رسول کے احکام سے تجاوز نہیں کر سکتے. صرف وہی اپنی اس اختیار خلافت کو استعمال کریں گے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی واضح حکم موجود نہیں. تو یہ خلافت ہوگی پارلیمانی طرز کی خلافت. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام مسلمان جو ہے پاکستان کے وہ اپنی براہ راست رائے سے کسی ایک خلیفہ کو منتخب کر لیں، اور صرف یہ کہ اس کی مدد کے لیے یا قانون سازی کے لیے ایک کانگریس یا مجلس ملی بھی منتخب کر لیں. لیکن خلیفہ کا خلیفہ خلیفۃ المسلمین ہوگا، وہ خلیفۃ المسلمین پاکستان، مسلمانان پاکستان کا خلیفہ ہوگا وہ، اگر صدارتی نظام یہاں اختیار کیا جائے. وہ باہر آج اس کا پابند یا اس کے لیے لازم نہیں ہوگا کہ وہ مجلس ملی یا شورا کی اکثریت جو ہے اگر وہ حاصل ہو تبھی وہ خلیفہ رہے. اسے تو براہ راست منتخب کیا ہے یہاں کے مسلمانوں نے، وہ پانچ سال کے لیے یا جو بھی عرصہ معین کیا جائے دستور میں اس کی خلافت قائم رہے گی. یہ ہوگی خلافت مسلمین، یہ خلافت عامہ ہوگی. اب میں اصطلاحات کے حوالے سے سمجھا رہا ہوں. ایک ہے پاپولر سوورنٹی، ایک ہے پاپولر وائسیڈنسی، ان دونوں میں فرق ہے. ہم وہ لفظ ہی کیوں نہ ترک کر دیں جس میں سوورنٹی کا تصور آتا ہے، جہاں یہ زہر گھل جاتا ہے جس کے بعد بحث شروع ہوتی ہے کہ ایک طرف دیوائی سوورنٹی، ایک طرف پاپولر سوورنٹی، ان دونوں میں کیسے میل ہو، کیسے ایڈجسٹ کیا جائے، ان میں پیوند کاری ہو تو کیسی ہو. اس پوری بحث کو ختم کر دینا چاہیے لفظ خلافت کو استعمال کر کے. لہذا پاکستان میں اب ہمیں احیاء خلافت، لیکن خلافت یہ خلافت عثمانی نہیں جس کو منسوخ کیا ہے مصطفیٰ کمال پاشا نے 1924 میں، یہ خلافت بنو عباس کی نہیں، یہ خلافت بنو امیہ کی نہیں، یہ خلافت راشدہ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خلافت راشدہ وجود میں نہیں آ سکتی. یہ تو نبوت کا تتمہ تھی. یہاں خلفاء ہوتے جن کی تربیت اور تزکیہ محمد رسول اللہ نے خود کیا تھا، وہ خلافت اب دوبارہ نہیں آ سکتی. نہ نبوت دوبارہ آئے گی نہ وہ خلافت دوبارہ آئے گی. وہ اپینڈکس، وہ تتمہ غنیمہ تھا نبوت کا، وہ نہیں آئے گی. وہ جو حیثیت اسے حاصل ہے دین میں حجت ہونے کی، وہ حیثیت اب دنیا میں کسی خلافت کو حاصل نہیں ہو سکتی. نہ وہ بنو امیہ کو حیثیت حاصل تھی، نہ خلافت بنو عباس کو، نہ خلافت عثمانی کو. تو آخری بات عرض کر رہا ہوں، دو تین منٹ مجھے اضافی لینے پڑیں گے. یہ جو ہمارے ہاں کے دو آپشنز رہے ہیں ہمیشہ، پارلیمانی اور صدارتی، اس وقت تو ہمارے ہاں گھمچول یہ ہے کہ نہ پارلیمانی نہ صدارتی. آج ایک خبر سنی ہے، پڑھی ہے اخبار میں، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، ترمیم کوئی آ رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح ہے اس ترمیم کو ختم ہو جانا چاہیے، جس نے کہ یہاں اس ملک کی نظام کو نہ پارلیمانی رہنے دیا نہ صدارتی رہنے دیا. ایک شخص صدر بن کر بیٹھا ہوا، اختیار مطلق اس کے ہاتھ میں، جب چاہے ڈسمس کر دے 300-400 آدمیوں کو، حکومت کو جب چاہے بھوکل آدم کر دے، لیکن ذمہ داری اس کی کوئی ہے ہی نہیں. سارا انتظام، انسرام، مسائل، مشکلات ان کا حل تو کرے وزیر اعظم، اور فیصلہ آخری ہاتھ میں ہے صدر صاحب کے، کام کوئی نہیں، ذمہ داری کوئی نہیں. لیکن سب یہ مصلحتیں تھیں، اس کو ختم ہو جانا چاہیے. سیدھا سیدھا نظام دنیا میں جو ہے، یا پارلیمانی جمہوریت یا صدارتی جمہوریت. اور اب ہم کیا کہیں گے، یا پارلیمانی خلافت یا صدارتی خلافت، یہ دونوں آپشن کھلے ہیں. البتہ یہ کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، اسلام کی روح سے یا جتنا کچھ بھی قرآن و سنت کا فہم مجھے حاصل ہے، میں پورے انشراح صدر کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اسلام کی روح سے نہ پارلیمانی خلافت لازمی ہے نہ صدارتی خلافت لازمی ہے. نہ پارلیمانی خلافت ممنوع ہے نہ صدارتی خلافت ممنوع ہے. جیسے میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ نہ پارلیمانی جمہوریت ممنوع ہے نہ صدارتی جمہوریت، بلکہ یہ دونوں مباح کے درجے میں. البتہ یہ ضرور ہے کہ بطور واقعہ یہ ماننا پڑے گا کہ خلافت راستہ کا نظام جو ہے، وہ جو ہے آج کل کے تصورات میں اگر ہم اس کو کی تعبیر کریں گے تو وہ پارلیمانی نہیں صدارتی سے قریب تر، اور وفاقی نہیں بلکہ یونٹری، وحدانی طرز حکومت. ان دونوں الفاظ کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خلافت راستہ کا نظام ہے وہ وفاقی نہیں، وحدانی تھا، پارلیمانی نہیں صدارتی تھا. البتہ ہمیشہ میں نے کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی چیز نہ بائنڈنگ ہے ہم پر اور نہ کوئی شے ہمارے لیے ممنوع ہے. البتہ اب تک یہ ضرور رہا ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ اس طرح سمجھا گیا ہے کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ یہاں تو وفاقی پارلیمانی نظام ہی چل سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس پر غور و فکر ہونا چاہیے. پہلے قدم کے طور پر تو یہ ہے کہ اس ترمیم نے جسے نہ صدارتی رہنے دیا اور نہ پارلیمانی اس کو ختم ہونا چاہیے. اور ایک طرف تو ہو تاکہ اس کے مطابق نظام چلے اور کچھ نہ کچھ بہتری پیدا ہو جائے. جس کے اوپر ذمہ داری کا بوجھ ہے اسی کے پاس کچھ اختیار بھی ہو, اسے محسوس بھی ہو, کانفیڈنس بھی ہو کہ میرے پاس کوئی اختیار ہے, کوئی مینڈیٹ ہے, میں کچھ کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہ تلوار لٹکی ہوئی ہے جب چاہے گا کوئی شخص جو ہے مجھے ڈسمس کر دے گا. یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ کہ اس پر گفتگو ہونی چاہیے. ان میں سے کون سا ہم سے قریب تر ہے, کون سا ہمارے ملکی حالات کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہے, اس پر کوئی بحث ہمارے ہاں نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ انگریز دے گیا تھا ایک نظام, کیونکہ وہ نظام جو ہے ہم انگریز کے غلام رہے, انگریز صوبے ہمارے بنا گیا, صوبے مقدس ہو گئے, اس کی حدود ادھر سے ادھر کرنا گویا کہ شاید کتاب اللہ کے اندر تحریف جو ہے وہ آسان ہو, لیکن ان صوبوں کے اندر کوئی ترمیم کرنا جو ہے وہ بالکل معلوم ہو گیا کہ کفر. یہ ساری باتیں جو ہمارے ہاں صرف اس وجہ سے ہیں کہ یہ انگریز کی وراثت ہے, اس دلیل کو اب ختم ہو جانا چاہیے. اب یہ 45 برس ہم مکمل کر چکے ہیں قمری حساب سے ایک آزاد قوم کی حیثیت سے, تو ہر شے جو انگریز چھوڑ گیا اس کو اپنے لیے بائنڈنگ اور لازمی جان لینا, اس ذہنیت کو بدل دینا چاہیے, اس ذہنیت کو ختم کر کے اور پھر غور کرنا چاہیے. جیسے میں زمینوں کے نظام کے بارے میں کہتا ہوں, جو جاگیردارانہ نظام زمینداری کا نظام انگریز چھوڑ گیا, کیوں ہم نے اسے مقدس سمجھا ہوا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے ہماری ملک کی بہبود, عوام کی مصلحتیں, پھر اسلام کے احکام کیا ہیں, اسلام نے کون سی کیٹیگریز معین کی ہیں زمینوں کی, اچھلی زمین کیا ہے, خرابی زمین کیا ہے, ہماری زمینیں خرابی ہیں یا اچھلی ہیں, پھر یہ کہ مزارعت حلال ہے کہ حرام ہے, ہماری ساری گفتگو اس حوالے سے ہونی چاہیے, نہ یہ کہ انگریز جو نظام چھوڑ گیا. اسی طریقے سے پارلیمانی اور صدارتی خلافت کے مابین بھی ہمیں بیرس پر گفتگو کرنی چاہیے کہ اس ملک کے حالات, عوام کی بہبود و مصلحت اور ہمارے دین کے جو تقاضے ہیں ان کے اعتبار سے کون سا قریب تر ہے. لیکن اس کے بارے میں کوئی بات اس وقت نہیں عرض کر رہا ہوں, صرف یہ ہے کہ اصطلاح کے طور پر اب جمہوریت کی بجائے خلافت کی اصطلاح کو استعمال کرنا, یہ ہے وہ بات جس کو میں, جو بھی میرے پاس ممکن ہے اپنی بات پر زور دینے کا جتنا امکان ہے میں یہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کو عام کرنا چاہیے, پھیلانا چاہیے, پرچار کرنا چاہیے. اور یہ اسی اصول کے مطابق ہے کہ چاہے ابتدان ابلاغ عامہ کے لیے ہم جدید اصطلاحات استعمال کریں, لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اصل اصطلاحات کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جمہوریت کا لفظ قرآن کا نہیں ہے, حدیث کا نہیں ہے, سنت کا نہیں ہے, ہماری تاریخ میں کہیں نہیں. خلافت کا لفظ قرآن میں, 3 مقامات تو میں نے آپ کو سنا دیے, خلافت کا لفظ حدیث میں. خلافت جو ہے ہماری خلافت راشدہ جو ہماری تاریخ کا عہد ذرری ہے, اس کے لیے بھی لفظ خلافت. بعد میں ہماری ساری تاریخ چاہے خلافت کا وہ تصور کچھ بدل گیا, اس طرح قائم نہیں. آج جیسا کہ میں نے عرض کیا, نہ تو خلافت راشدہ دوبارہ قائم ہونی ممکن ہے, وہ تتمبہ عہد نبوت کا تھا, نہیں ہمیں دور اموی یا دور عباسی یا دور عثمانی, اس کی خلافت درکار ہے. وہ شخصی خلافتیں تھیں, خاندانی خلافتیں تھیں. آج ہمیں خلافت عامہ بمقابلہ جمہوریت جس کے اندر کے حاکمیت عامہ ہے, اس کی بجائے خلافت عامہ, عام اہل اسلام جو ہے مسلمان وہ ہے کہ جو خلافت کے حامل ہے, وہ اپنے ووٹوں کے ذریعے سے حق رائے دہی کو استعمال کرتے ہوئے اپنا حق خلافت وہ چاہے کسی پارلیمنٹ کو تفویض کر دے, چاہے کسی صدر کو تفویض کر دے, یہ چوائس ہے ان کے اپنے ہاتھ میں. لیکن ہمیں جمہوریت کی اصطلاح کو ترک کر کے اب ہمیں خلافت کی قرآنی اور حدیث سے ماخوذ اور ہماری تاریخ سے مناسبت رکھنے والی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.